بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين ونهانا عن سبعين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہم کو سات چیزوں کا حکم دیا ونهانا عن سبعين اور اللہ کے نبی نے ہم کو سات چیزوں سے روکا ہے امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم. سات چیزیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ایک تو ہے مریض کی عیادت کرنا، جو بھی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے آدمی جائے اور مسنون طریقے پر عیادت کر کے واپس آئے. دوسرا ہے جنازے کے پیچھے چلنا. تیسری چیز ہے چھینکنے والے کا جواب دینا. یہ تین باتیں گزشتہ درس کے اندر آئی تھیں. چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ہے وہ اجابت الداعی، دعوت دینے والے کی دعوت کا قبول کرنا. دعوت قبول کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. عذر نہ ہو تو پھر دعوت میں ضرور جانا چاہیے. ہمارے اپنے زمانے کے اعتبار سے دعوت میں جانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے آدمی کو کہ بھائی کون سی دعوت قبول کرنے کی ہے کون سی قبول کرنے کی نہیں ہے. عام جو دعوتیں ہوتے ہیں اللہ کے نبی جاتے تھے اور جانے کی تعلیم بھی دی ہے. مسلمان کے عام حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، اگر کسی نے بلایا ہے آپ کو تو آپ جو ہے نا ضرور اس کے پاس جائیں. لیکن اگر علماء نے یہاں پر بھی درجات لکھے ہیں، فرمایا کہ اگر دعوت کے اندر منکرات ہوں، گناہ ہوں، ناجائز چیزیں ہوں تو پھر اس کے درجے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اگر جائے گا تو خود دعوت میں گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، یہ ہے. تو ایسی صورت میں وہ دعوت قبول کرنا ہی صحیح نہیں ہے، دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے. پھر وہ اب جیسے ڈانس چل رہا ہے، اب جا کر دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اسٹیج پہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ ہمارے لیے نہ گانا جائز ہے نہ ڈانس کرنا جائز ہے. لیکن اور شریک بن کے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. جو منع کی جو شریعت منات والی چیزیں ہیں ان کو کسی بھی اعتبار سے شریک ہونا ان میں درست نہیں ہے. ویڈیو کشی چل رہی ہے، تصویر وغیرہ بنائی جا رہی ہے، کیمرے میں یعنی داخل ہوتے ہی پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ اگر ہم اس دعوت میں شریک ہوتے ہیں تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر ایسی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. اس سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ دعوت کی جائے، دعوت میں منکرات ہوں، معاصی ہوں، گناہ ہوں، اور آدمی کو یہ ہے کہ گناہ میں میں مبتلا نہیں ہوں گا، میں مبتلا نہیں ہوں گا. اگر آدمی کو یہ اندیشہ یہ خیال ہے تو عوام کے لیے ایسی دعوتوں میں شرکت کرنا جائز ہے. پھر دعوت کرنے والے کا گناہ اپنی جگہ ہے، ہم جا کر کوئی گناہ تو نہیں کریں گے، دعوت کھا کے آ جائیں گے، جو ہماری اپنی ذمہ داری وہ پوری کر لیں گے، تو پھر ہمارے لیے گنجائش ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ خواص کے لیے اس میں شرکت سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ورنہ پھر عوام کے لیے ترغیب کیسے ہوگی پھر. اور اصل میں یہی چیز نہ ہونے کی وجہ سے دعوتوں کے اندر جو ہے وہ معاصی کا، منکرات کا، بے حیائی کے کاموں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا چل رہا ہے. پھر مرد و عورتوں کا بہت سی دعوتوں میں اختلاط ہوتا ہے، ویڈیو کشی ہو رہی ہوتی ہے، تصویر سازی دلہا دلہن کی بنائی جا رہی ہے. اب تو بڑے عجیب و غریب قسم کے جو صورتحال دیکھنے میں آتی ہیں، عجیب و غریب قسم کے دلہا دلہنوں کی بیان کرنے بھی بعض دفعہ جو ہے نا شرم آتی ہے آدمی کو. تو علماء کو چاہیے کہ ایسی دعوتوں میں جانے سے اعتراض کریں تاکہ عوام کے لیے، بلکہ خاندان والے جو ہے اس سلسلے میں اگر تھوڑا سا سختی سے کام لیں گے اور کہیں گے کہ دعوت میں آپ یہ چیزیں رکھ رہے ہیں ہم نہیں آئیں گے، تو پھر ایسی صورت میں ان کو جو ہے نا پھر تہذیب یعنی رکنے کا جو ہے نا ایک معنی میں سبب پایا جائے گا. یہ اختیار کرنا چاہیے، خود جانے سے ہم جو ہے نا رک جائیں تو ان کو سبق ملے گا. پھر لوگ آنا چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے نا دل کو دھکا لگے گا، سیدھی سیدھی دعوت کریں گے. کارڈ پہ لکھا ہوا یہی ہوتا ہے ولیمہ مسنونہ،
यानी सुन्नत है वली, यानी जो वलीमा किया जा रहा है वो मसनून है, सुन्नत है। उसके साथ क्या हो रहा है तो पूरा पूरा क्या है, वो वलीमा है, मसनूना नहीं होता बल्कि गैर मसनूना हो जाता है वो। तो बहरहाल उलमा ने लिखा है कि भाई ये जो दावतें होती हैं कबूल करने के सिलसिले में एक शर्त ये जहन में रखने की है हमारे लिए कि अगर मुनकरात और मासी हों और हम शरीक होने की सूरत में गुनाह में मुबतला होने का अंदेशा हो तो ऐसी दावतों को कबूल नहीं करना चाहिए। हद थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं कि भाई सबसे बेहतर दावत, दावत के 3 दर्जे हैं, और सबसे बेहतर दावत यह है कि आदमी को बुलाना खिलाना इंतजाम अहतमाम करने के बजाय सीधा सीधा उसको तो है लिफाफे में पैसे रख के उसके हाथ में थमा दें, उसको पेश कर दें। सबसे बेहतर तरीका दावत का ये है, क्योंकि किस जिस किस आदमी की जिस आदमी हर की हर एक की ज़रूरत हमारे सामने नहीं होती। पैसे देंगे तो हो सकता है कि खाने की ज़रूरत हो तो खाने का इंतज़ाम कर लेंगे, खाने की अगर ज़रूरत नहीं है तो दीगर ज़रूरियात में अगर खर्च करने की ज़रूरत है तो वहाँ पर खर्च कर लेंगे। सबसे बेहतर तरीका दावत का ये है कि सीधा सीधा हदिया जो है ना उनको पेश कर दिया जाए और पैसों का हदिया दिया जाए ताकि उसके ज़रिए किसी भी ज़रूरत में वो उसको सर्व कर सकें। दूसरा दर्जा यह है कि खाना बनाने के खाना बनाकर जो है ना उसको पेश कर दिया जाए, घर पे खाना पहुंचा दें, आने की जहमत नहीं होगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाई एक एक घंटा दो दो घंटे जो है ड्राइव करके जाना है, जाने की जहमत, दावत से 2 घंटे पहले निकलना है, दावत के बाद 2 घंटे आने जाने में ख़राब होंगे, फिर आने जाने की जहमत, तबीयतों के मसाइल वगैरह हैं। तो इसलिए बेहतर तो ये है कि उन्हीं के पास खाना पहुँचा दें, ज़रूरत तो पूरी उनकी हो जाएगी अलबत्ता महदूद हो जाएंगे थोड़ा सा कि दावत है लेकिन खाना ही खाने ही की दावत है, किसी और चीज़ में जो है ना वो सर्फ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये दावत दरमियानी दर्जे की है। और एक ये है कि आदमी ख़ुद अपने पास बुला कर खिलाए, ये भी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर सी बात है कि यहाँ दावत यही तस्करा है कि अगर कोई बुलाए तो फिर उसकी दावत को कबूल किया जाए और ये सुन्नत है। अलबत्ता इसमें इसरार नहीं करना चाहिए किसी शख्स पर, दावत के आदाब में से है कि भाई आना सो आना है, आपको हाज़िर होना ही होना है आपको, ठीक है। मोहब्बत में अगर इसरार करें तो अलग बात है, बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों की तरफ से बड़ा इसरार होता है कि भाई दावत जो है दावत में शिरकत आपकी ज़रूरी है, उसके बगैर चारा एकार ही नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, मेज़बानी के आदाब के ये ख़िलाफ़ है। तो बहरहाल दावत, ये दावत का कबूल करना यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक अहम सुन्नत है। और इसमें एक बात ये जहन में रहना चाहिए कि दावत छोटी हो या बड़ी हो, अमीर की हो या गरीब की हो, यह दावत कबूल करना चाहिए। पैसे वालों की दावत है तो जा रहे हैं, गरीबों की दावत है तो शरीक नहीं हो रहे हैं। या इसी तरीके पर बड़ी दावत खाने आने के बारे में पता चल गया कि खाना अच्छा है तो दावत में शरीक हो गए, अगर खाना ऐसे ही नज़र आ रहा है तो दावत में जो है नहीं जा रहे हैं, तो ये दावत के आदाब के ख़िलाफ़ में नहीं करना, सुन्नत के ख़िलाफ़ है ये। हुजूर ने यह फरमाया कि लऊ दुई तू इला कुराइन ला अजब तू, कि अगर मुझे बकरी के खुर के लिए भी दावत दे दी जाए, बुलाया जाए तो मैं कबूल कर लूँगा दावत। जो खुर का, जाहिर सी बात है कि मामूली, उस ज़माने में खुर जो है ना वो बड़ा मामूली होता था, अब हमारे तरह जो है ना पाए की पाए जो बनते हैं हमारे पास, पायों की दावत बड़ी महंगी शुमार होती है, बड़ी महंगी डिश होती है वो पाए वगैरह बनाना बकरे के, उस ज़माने में जो है ना उसकी कोई हैसियत नहीं थी, खुर खुरी है। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मामूली सी चीज़ के लिए भी मुझे बुलाया जाएगा तो मैं दावत कबूल करूँगा। तो इसमें सबक और तालीम है हमारे लिए कि भाई दावत चाहे अमीर की तरफ से हो, गरीब की तरफ से हो, दावत में खाने में तकल्लुफात हों या बिल्कुल सादगी का इंतज़ाम किया गया हो, उस दावत को ज़रूर कबूल करना चाहिए। बल्कि जिन दावतों में सादगी होती है उनमें बड़ी बरकत और नूरानियत होती है। हतमाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुलूम देवबंद के जो सदरुल मुदर्रिसीन अव्वलीन में से गुजरे हैं, उनके ज़माने में एक किसान थे तो हफ्ता भर मेहनत करके जो है वो 2-4 आने कमाते थे, यानी बिल्कुल मामूली मकदार होती थी कमाने की। तो उसमें से 2 जो है ना वो अपने खाने में इस्तेमाल करते थे, 2 आने जो है ना हिफाजत के लिए रख लिया करते थे और 2 जो है किसी और चीज़ में सर्फ कर लिया करते थे। तो ये जो 2 आने उनके जमा हो रहे होते थे, 1 महीने तक उसको जमा करते 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 1 महीने के बाद उन जमा किए हुए दानों से जो है ना वो दाल वगैरह कुछ ख़रीदते और कुछ चावल वगैरह ख़रीद लेते, और दारुलूम के जो बड़े बड़े असातिज़ा होते थे उन बड़े असातिज़ा की उससे दावत किया करते थे। और दावत में क्या चीज़ है, दाल है और खाना है, बस इतना ही है, दावत दाल और चावल है। अच्छा, बड़े असातिज़ा बड़े शौक़ से जाया करते थे। तो मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, यानी तकवीन निज़ाम भी उलमा ने लिखा है, हमारे अकाबरीन ने लिखा है कि भाई उनसे मुतालिक था, अल्लाह तबारक व तआला का गैबी निज़ाम होता है जो चल रहा होता है। तो बोलते थे कि हम इतने बड़ी बड़ी दावतों में जाते हैं लेकिन इनके दाल खाने की जो नूरानियत और बरकत हमको अपने दिलों में महसूस होती है वो और दावतों में महसूस नहीं होती हो। کیونکہ یہ اخلاص سے کیے جانے والی دعوت ہے، محبت کی وجہ سے، عظمت اور اکرام کی وجہ سے کی جانے والی دعوت ہے. دعوت میں اصل منشا یہی ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک بات یہ ذہن میں رہے، دعوت قبول کریں اس لیے کہ یہ سنت ہے. ورنہ ساتھ ساؤ داؤد اور کہا ہم یہاں پر آئے تھے حضرت، جب یہاں پر مشاہدہ یعنی مدرسہ دیکھا، مدرسہ دیکھنے کے بعد کہا گیا کہ تھوڑا سا انتظام ہے، میزبانی وغیرہ کا اہتمام کیا گیا ہے، تو فرمایا کہ دعوت قبول کرنا نبی کی سنت ہے، اس لیے ہم یہ دعوت قبول کر رہے ہیں. یعنی استحضار آدمی کو ہونا چاہیے. دعوت تو ہم بہت سے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کام کے قبول یعنی کرتے وقت میں عبادت کا اور ثواب کا جو ہے نا آدمی کو استحضار ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ شریعت کا یہ حکم ہے، ہم یہ چیز کر. اسی وجہ سے حدیثوں میں ہے نا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ. احتساب کے معنی آتے ہیں ثواب کی نیت کرنا. علماء نے اس کے ذیل میں ایک نقطہ جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عبادتوں کی ایک رسم بن گئی ہے. بھئی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھتے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، فجر کا ٹائم ہو گیا، آگے اللہ کے لیے پڑھنا ہے معلوم ہے، لیکن اس میں رسمیت آ گئی، عادت بن گئی ہماری، تو اس لیے کر رہے ہیں. لیکن جب نماز کے لیے آپ آئیں کہ بھئی تو ہر نماز کے وقت میں علیحدہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز کا یعنی ارادہ کرنا اور اس کو جو ہے اس کی تجدید کر لینا، یہ احتساب ہے. یہ رمضان کے روزے عادت کے طور پر روزانہ ہم رکھے جا رہے ہیں، لیکن ہر روزے میں باضابطہ اس کی نیت کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں روزوں کے نتیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، شریعت کے ایک فرض کی تکمیل ہو جائے. ایمان کی حالت ہی میں آدمی رکھ رہا ہے، لیکن ہر عمل کے لیے باضابطہ الگ الگ نیت کر رہا ہے، تو پھر اس کا ثواب اور اس کے برکات الگ ہوتے ہیں. پھر تو اس لیے دعوت بھی ہم قبول کر رہے ہیں، تو استحضار یہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ نبی کی سنت ہے اس لیے ہم قبول کر رہے ہیں، تو پھر اس دعوت میں نورانیت ہوگی اور اس دعوت میں جانے پر ثواب بھی ہوگا، اور پھر اس میں اظہار محبت بھی ہے. اصل حقیقت یہی ہوتی ہے دعوت دینے اور دعوت بلانے کی حیثیت اور حقیقت یہی ہوتی ہے کہ آدمی اظہار محبت کرتا ہے آپ سے. محبت کوئی بھی آدمی کسی کو دعوت دے رہا ہے تو پورے شکا کو دعوت تھوڑی دے گا، ایک چند مخصوص آدمیوں کو دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے اپنے گھر کو کہ آئیں کھائیں، تھوڑا سا بیٹھیں، مذاکرہ کریں، ایک دوسرے سے ملیں تو خوشی حاصل ہوگی. تو اس لیے جانے والے کو ایک تو یہ ہے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، اس نیت سے آدمی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اظہار محبت بھی ہو اور جس کے پاس جو دعوت دینے والا ہے اس کی دل جوئی بھی ہو، یہ منشا ہونا چاہیے. تو پھر جو ہے نا دعوت کے صحیح معنی میں جو ہے یعنی اثرات اور برکات حاصل ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ یعنی بلکہ پانچویں چیز حضور نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے افشاء السلام، کہ سلام کو پھیلایا جائے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ سلام کو پھیلانا اور سلام کو عام کرنا، کثرت سے سلام کرنا، یہ سنتوں میں سے ایک چھوٹی سی سنت ہے بولنے کے لیے، لیکن بڑی اہمیت کے حامل ہے، بڑی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہودی تھے، اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو اس موقع پر سن رکھے تھے پہلے سے کہ بھی ایک نبی آنے والے ہیں، اور علامات بھی وہ جان گئے تھے، تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں موجود تھیں. تو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو حضور نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، چار چیزیں حضور نے ذکر فرمائیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام. اس کے بعد فرمایا تدخل الجنت بسلام، چار چیزیں کر لو تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. ایک بات ارشاد فرمائی کہ بھائی سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، اور دوسری چیز ارشاد فرمائی لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تیسری چیز ارشاد فرمائی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ بھئی لوگ جس وقت سو رہے ہیں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو. تو فرمایا کہ تدخل الجنت ابھی سلام، تو سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے سنی، نبی کا چہرہ دیکھا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے، فوراً اسلام قبول کر لیا انہوں نے. یعنی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے ہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے سلام کا اہتمام کرنا. یہ بتانا میں چاہ رہا ہوں، اصل میں جنت میں جو چیزیں لے جانے والی ہیں سلامتی کے ساتھ، ان میں سے ایک سبب ہے سلام کا اہتمام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، پہل کرنا چاہیے سلام میں. بچے جو ہے یعنی آپ بڑوں کو، چھوٹوں کو، ہر ایک کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، ہم انتظار میں رہتے ہیں، ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ بھائی اگر سلام کرے گا تو ٹھیک ہے، ہم بھی سلام کا جواب دیں گے، انتظار میں ہم وہ رہتے ہیں. اب تو آج کے زمانے میں تو فرقہ بندیاں ہو گئی ہیں، خود ہمارے اپنے ماں بہن بھی، ایک جماعت والے دوسری جماعت والوں کو سلام نہیں کرتے، ایک پیر سے متعلق لوگ دوسرے پیر کے لوگوں کو سلام نہیں کرتے، ایک جماعت کے لوگ دوسری جماعت کے لوگوں کو سلام نہیں کرتے، انتظار میں ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ سلام کریں گے تو ہم جواب دیں گے. یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے، دلوں کے صاف نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور یہ میں ہمارے اکابر نے یہ بات لکھی ہے، سلام کے سلسلے میں کوتاہی کرنا اور سلام کے سلسلے میں جو ہے نا غفلت برتنا اور سلام کے سلسلے میں آدمی کا پیچھے ہٹنا، یہ وہ چیز ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کے دل میں جو ہے نا تکبر اور نفاق پایا ہے، پایا جاتا ہے. اتنی بڑی چیز ہے یہ، اور دل اس کا صاف نہیں ہے کسی مسلمان کے حوالے سے، کسی مومن کے حوالے سے، پھر اسی لیے تو آگے پیچھے وہ ہو رہا ہے. اور اس کے معنی میں اگر آپ غور کریں تو بڑے عجیب و غریب معنی ہیں اس کے. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الباری بالسلام بری من النفاق، سلام میں جو پہل کرنے والا ہوتا ہے نفاق سے بری ہوتا ہے وہ آدمی. اتنی بڑی بات ہے. بچے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاہتے یہ تھے کہ حضور کو ہم سلام پہلے کر دیں، انتظار میں رہتے تھے کہ جیسے حضور نظر آئیں تو ہم سلام کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی ان سے زیادہ سبقت کرنے والے ہوتے تھے سلام کرنے میں. وہ انتظار میں رہتے تھے اللہ کے نبی آئے تو ہم سلام کریں گے، حضور ان سے پہلے ہی سلام کر دیا کرتے تھے چاہ کر بھی. حالانکہ بچے تو اتنے تیز ہوتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں، لیکن بچے حضور سے سبقت نہیں کر پاتے تھے. یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو اس لیے اچھا یہاں پر یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام کرو، بلکہ فرمایا کہ سلام کو عام کرو. تو مطلب یہ ہے کہ بھائی آدمی کو اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر مرتبہ سلام کرنا چاہیے. یہ دعا ہے، یہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو سلام کرنا چاہیے، گھر سے نکل رہے ہیں تو سلام کر کے نکلنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے کسی کے پاس ملاقات کے لیے، دروازے پر دستک دیتے تو سلام کیا کرتے تھے. ہمارے پاس گھنٹی آ گئی، گھنٹی آ کے جو ہے نا سلام ختم ہو گیا. جتنا زیادہ دنیا میں آدمی انوالو ہوتا ہے نا، دنیا کی چیزوں میں یا سہولت کی چیزوں میں، اتنا سنتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. علماء نے ایک عجیب ضابطہ ذکر کیا، دنیاوی سہولیات میں آدمی جتنا زیادہ پڑتا ہے اتنا سنتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اب جا کے بل مار کے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور جاتے تھے تو دستک دے کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم، السلام علیکم، تین مرتبہ اجازت چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تین مرتبہ سلام کے بعد اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو واپس آ جاتے تھے پھر، کیونکہ ہو سکتا ہے مصروف، ہو سکتا ہے کہ گھر ہی میں نہ ہو. تو اس لیے بچے ہوں، بڑے ہوں، بیوی ہو، شوہر ہو، ماں باپ ہو، اولاد ہو، ہر ایک کو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سلام کرنا چاہیے. فاصلہ ہو جائے تو درمیان میں سلام کرنا چاہیے، بڑی برکت ہے. ایک مرتبہ دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ایک نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، حالت بڑی عجیب و غریب نظر، پتلی نظر آ رہی ہے، بالکل لاغر دبلا کمزور ہو گیا، اور دوسرا بڑا زبردست جو ہے موٹا تازہ. تو دوسرے نے کہا کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی حالت تمہاری بڑی عجیب و غریب پتلی نظر آ رہی ہے، بالکل جو ہے نا سوکھ گئے ہو، لاغر ہو گئے ہو. تو کہنے لگا کہ اس کا اصل میں ریزن اور وجہ یہی ہے کہ جس کے ساتھ میں ہوں، ایک مومن کے ساتھ ہے اور ایک کافر کے ساتھ ہے، کافر کے ساتھ جو ہے وہ بڑا مست ہے اور موٹا ہے، تر و تازہ ہے کھا کے پی کے اس کے ساتھ، اور جو مومن کے ساتھ ہے وہ لاغر ہے. تو مومن کے ساتھ جو شیطان مسلط ہے وہ کہنے لگا کہ بھائی اصل وجہ یہ ہے کہ جب یہ بندہ آتا ہے، جاتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے تو بسم اللہ کا اہتمام کرتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے تو سلام کرتا ہے، رات میں سو رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے میری حالت یہ ہو گئی ہے. اس میں ایک چیز سلام بھی ہے، جب ملاقات کرتا ہے تو سلام کا اہتمام بھی کرتا ہے. حالت ہماری اتنی پتلی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ جہاں اللہ کا نام اسی وجہ سے ہے کہ گھروں میں داخل ہوں تو سلام کر کے آدمی داخل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں دعا ہے بڑی، تین جز ہیں سلام کے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام آدمی کرتا ہے تو ہر ہر حرف پر نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم پر 10 نیکیاں ہیں، ورحمۃ اللہ میں 10 نیکیاں ہیں، وبرکاتہ میں 10 نیکیاں ہیں. پورا سلام اگر کسی نے کر دیا ہے تو 30 نیکیاں اس کو دی جاتی ہیں صرف سلام کے کرنے پر. اچھا یہ تو کرنے والے کو ہے. اچھا پھر اس کے اوپر جو ہے دعا ہے، اس کے اندر تینوں دعائیں ہیں کہ بھائی تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں، وبرکاتہ اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہوں. ایک مرتبہ کبھی سلام اگر کسی آدمی کے حق میں قبول ہو گیا تو اس کی تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی پھر تو. اتنی بڑی بات ہے، اور ہم جو ہے نا سلام کرنے میں پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، سلام کی توجہ ہی نہیں ہے. بچوں کو جو ہے نا ہائے، ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، فلاں یہ جو ہے نا سکھایا جاتا ہے. دن میں سے اٹھتے بچے ہائے کہہ دیتے ہیں. ابھی کبھی بھی بعض دفعہ ایسے ملاقاتوں میں ہوتا ہے سلام بچے کھل کر نہیں کر پاتے، اور دوسروں کے سلاموں میں کوئی معنویت نہیں پائی جاتی. یہ تو تحیے والے الفاظ ہوتے ہیں نا، ہائے ہے، ہیلو ہے، گڈ مارننگ ہے، گڈ ایوننگ ہے، گڈ آفٹر نون ہے، وغیرہ وغیرہ. اولاً تو ان میں دعائیہ معنی پائے نہیں جاتے. اگر دعائیہ معنی پائے بھی جائیں گے تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کی صبح جو ہے نا وہ صحیح سلامت ہو، آپ کی شام صحیح سلامت ہو، یعنی ان کی دعا بھی ایک محدود وقت کے لیے ہے. اور ہماری جو دعا ہے جس میں ایک ایک نہیں کئی دعائیں جس کے اندر ہیں، پڑھنے والے یعنی کہنے والے کو بھی سلام نیکیاں مل رہی ہیں اور جس کے لیے دعا دی جا رہی ہے، تو زندگی بھر کے لیے ہے دعا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی اگر کسی پر ہو گئی مثال کے طور پر، دین بھی اس کا سنور جائے گا، دنیا بھی اس کی سنور جائے گی، دونوں جہاں میں جو ہے نا عزتوں سے جو ہے نا مالا مال ہو جائے گا وہ شخص. تو اس لیے اس لفظ میں بڑی یعنی جامعیت بھی ہے، بڑی دعائیں بھی ہے، اس کا جتنا ہو سکے اتنا اہتمام کرنا چاہیے، اور سلام میں پہل کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، بچوں کو یہ سکھانا چاہیے باضابطہ کہ بھائی سلام کو رواج دو خوب آپس میں، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے. بعض لوگ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے صحیح طریقے پر، نہیں سلام تو نہیں کیا اگر کسی نے، کر شرمندگی ہوتی ہے بعض دفعہ، ارے اس کو سلام کر کے پچھتا رہے ہیں ہم اس سے اچھا تو یہ تھا کہ سلام ہی نہ کریں بھائی. اتنے واقع یعنی جو صورت حال میں بھی وہ ذکر کر رہا ہوں میں، سلام کرنے کے بعد بعض دفعہ شرمندگی ہو جاتی ہے کہ بھائی ارے اس کو سلام کیوں کیا میں، یعنی جو آدمی یعنی سلام کا جواب بھی نہیں دے پا رہا ہے اس کا عالم، اس کے دل کا عالم آپ جانیں کہ بھائی کیا صورت حال ہے، کیا دل کے اس نے اس کے اندر بسا ہوا ہے نہیں معلوم ہے. اسلام کا جواب دینا واجب ہے، نہیں دینے کی صورت میں آدمی گنہگار ہوتا ہے. پھر اتنا اہم حکم ہے یہ اور اس کو دعا دی جا رہی ہے اس میں. لفظ سلام میں جو ہے نا سلامتی کا مادہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ لفظ جب کہتا ہے تو آدمی کو یہ اپنی طرف سے ضمانت دیتا ہے سامنے والے کو کہ میری طرف سے تم اپنی جان میں، اپنے مال میں، عزت و آبرو کے حوالے سے جو ہے نا تم بالکل مطمئن رہو، میں نے اللہ تمہارے لیے سلامتی کی میں نے دعا کر دی ہے. اب یہ سلامتی جان کی بھی ہے، سلامتی مال کی بھی ہے، سلامتی عزت و آبرو کی بھی ہے، سلامتی ہر اعتبار سے ہے یہ. تو ایک تو اللہ کے حوالے سے دعا کرتا ہے کہ اللہ آپ کی رحمتیں، برکتیں، سلامتی وغیرہ اس پر نازل ہو. جب اللہ سے اس کے حق میں دعا کر رہا ہے تو اپنی طرف سے بھی یہ یقین دہانی کر رہا ہے کہ میری طرف سے آپ مطمئن رہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. یہ اب وہی سلام ہے، اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہماری ہو رہی ہے. تو سلام کرنا یہ سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا یہ واجب ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں سے یعنی ان سے کہا کہ جاؤ فرشتے ہیں ان کو سلام کرو، السلام علیکم کہو، جو وہ جواب دیں گے تو وہی تمہاری امت کا جو ہے نا تحیہ ہوگا. تو حضرت آدم گئے، السلام علیکم فرمایا تو ان لوگوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے یعنی حدیثوں میں ہے کہ پھر جواب میں اتنے اضافے کے ساتھ ہمارے لیے سلام مشروع ہو گیا. اس کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سب سے پہلے یہ سکھایا ہے اور فرشتوں نے جواب دیا ہے تو اضافے کے ساتھ. تو اس لیے جواب میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جواب میں اضافے کے ساتھ، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ آدمی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ کا حق یہ ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ مزید احسان کریں. تو اس لیے وعلیکم السلام اس کے ساتھ ساتھ ورحمۃ اللہ کہہ دیں تو بہت اچھی بات ہے، وبرکاتہ کہہ دیں تو اور بہت اچھی بات ہے. تو سلام کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے موجودہ حالات کے اعتبار سے بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے رہتے بھی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اپنوں کو تو سلام کر سکتے ہیں، غیروں کو سلام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. یہ ہمارے دوست ہیں، پڑوسی ہیں، جاب کرنے کے لیے گئے تو وہاں لوگ بسے ہوئے ہیں، کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے، ان کو سلام کرنا کیسا ہے؟ اگر وہ سلام کر دے تو جواب دینا کیسا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اپنوں کو تو سلام کیا جائے گا. اچھا یہاں اس سے پہلے ایک اور ادب ذہن میں رکھیں سلام کا، کہ سلام جو ہے نا واضح الفاظ میں کرنا چاہیے. بالکل اسلام کا ایسا لفظ ہے کہ جس میں کسی بھی حرف کی کمی زیادتی کی وجہ سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، اور یہودی اس کا ناجائز جو ہے نا یعنی اس کا غلط استعمال کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے لیے. باضابطہ السلام علیکم کے معنی ہے سلامتی ہو تم پر، یہودی درمیان میں سلام نکال دیتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم، اور سامون کے معنی آتے ہیں موت کے عربی زبان میں. حضور سے کہتے تھے کہ السلام علیکم آپ کی موت ہو، نعوذ باللہ. صحابہ اکرام شروع میں یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہو سکتا ہے یعنی بولنے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے، چونکہ قریب قریب الفاظ ہیں، یہ سمجھا کرتے تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی یہ لوگ جان بوجھ کے کر رہے ہیں یہ حرکت. تو ایسے ہی ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تھی، ایک یہودی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا، کہنے لگی کہ علیکم السلام واللعنہ، کہ تمہاری موت بھی ہو تم پر لعنت بھی ہو. تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ ذرا خاموش رہو، ٹھنڈا کہ بھائی کیا کر رہی ہو، اتنا سخت جو ہے نا رویہ اختیار مت کرو. پھر فرمایا ان کو کہ بھائی نرمی اختیار کرو، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وقار اور شان پیدا کر دیتے ہیں، اور جس سے نرمی جو ہے نا کھینچ لی جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عائب کر دیتے ہیں. اور میں تو جو ہے نا نرمی یعنی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. بہرحال تو اس لیے سلام میں واضح سلام بچوں کو سکھانا چاہیے، کریں تو سلام بھی واضح انداز میں کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مختصر سے سلام. آپ کو نیکیاں اگر زیادہ چاہیے، کسی کے حق میں دعائیں زیادہ چاہ رہے ہیں آپ، اولاد کے حق میں، بیوی کے حق میں، بچوں کے حق میں، شوہر کے حق میں، یا کسی اور دوستوں کے حق میں، تو پھر پورا سلام کرنا چاہیے، ثواب بھی ملے گا، سامنے والے کے لیے دعائیں بھی ملیں گی. پھر تو سلام کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر غیروں سے ہمارا واسطہ زیادہ ہے تو ان کو سلام کر سکتے نہیں کر سکتے. تو سلام اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہے، تو یہ غیر مسلم اس کا مستحق نہیں ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ غیر مسلموں کے لیے سلام نہیں ہے، ان کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ان کو. جب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہم کو سلام کر دیتے ہیں السلام علیکم, ہندو بھی کر دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں, ایک سلام سیکھ جاتے ہیں. ایک انگریز نے سلام کر دیا تھا مجھے ایک موقع پہ یہیں پہ. تو اگر کوئی اس طرح کے سلام کر دیا کریں تو ان کا جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کا مکمل جواب نہ دیا جائے, صرف ان کو وعلیکم کہہ دیا جائے بس. اگر وہ السلام علیکم کہتے تو جواب میں وعلیکم کہہ دیا جائے. اور ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے سلام کرنے کا یا جواب دینے کا کہ ان کے جو معاشرتی الفاظ ہوتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے, مذہبی الفاظ استعمال نہ کیا جائے ان کے لیے. کچھ الفاظ وہ ہیں جو مذہب کا حصہ ہوتے ہیں, ان کے شاعر میں سے ہوتے ہیں, جیسے ہندوؤں کے ہاں نمستے کا لفظ ہوتا ہے یا ہندوؤں کے ہاں رام رام کا لفظ استعمال ہوتا ہے ملاقات کے وقت میں, تو یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں گے. آداب ہے, ہائے ہے, ہیلو ہے, گڈ مارننگ ہے, گڈ ایوننگ ہے, یہ معاشرتی الفاظ ہیں, ان میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے اور مذہب کا حصہ بھی نہیں ہے. تو ان سے ملاقات کے وقت میں اگر وہ کریں تو جواب میں ہم یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, یا ہم کو اگر پہل کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو ان الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں. تو بولے سلام کے سلسلے میں جو ہے یہ اسلامی تعلیمات ہیں, ان کو ذہن میں رکھیں. تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ہے ونصر المظلوم, مظلوم کی مدد کی جائے. مظلوم جو آدمی مظلوم ہو, جس پر ظلم کیا جا رہا ہو کسی بھی حوالے سے, جان کے حوالے سے, مال کے حوالے سے, عزت و آبرو کے حوالے سے, اور آپ کے حق میں آپ کے پاس اگر استطاعت ہے تو اس کی مدد کرنا چاہیے. پھر اگر آپ روک سکتے ہیں, یعنی لڑائی ہو رہی ہے تو روک دینا چاہیے جا کر. اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے اور اتنی ہمت آپ کے اندر ہے تو پھر جو ہے نا روکنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا روکنے چلے گئے تھے فرعون, حضرت یعنی بنی اسرائیل کی, اور ان کی لڑائی ہو رہی تھی نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کا ایک شخص تھا, فرعون کا ایک شخص تھا, فرعون کے یعنی فرعونی برادری کا, دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑائی ہو رہی, وہ مار رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے, جا کر روکا نہیں روکا تو ایک تھپڑ مارا سیدھا مر گیا وہ. تو خیر یہاں تو ان کا مارنا مقصد نہیں تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منشا جو ہے نا مارنا مقصد نہیں تھا. اچھا پھر اتفاق کی بات ہے تو موسیٰ پھر دوسرے دن جانے لگے تو پھر لڑائی ہو رہی تھی اسی شخص کے ساتھ. تو تنبیہ فرمایا یعنی جس جو کل لڑ رہا تھا اور جس کے دفاع میں ہے تو موسیٰ نے جو ہے نا فرعونی کو تھپڑ مارا تھا, وہی پھر لڑتا ہوا نظر آیا. تو ہے تو موسیٰ اس کو سمجھانے لگے کہ بھائی کیا تو بھی یہ کل بھی نظر آیا تھا, تو یہی حرکت کر رہا ہے آج بھی کر رہا ہے. تو وہ ڈر گیا کہ کہیں جو ہے نا آج میری باری نہ ہو. تو اس نے جو ہے نا اس وقت زور سے کہہ دیا کہ کیا تم تری تو انتخرانی کما قتلتا نفسم بلمس, اس نے کہا تھا. فرعون جو ہے نا چکر میں تھا, اس کے سامنے مقدمہ چلا گیا کہ بھئی کسی ایک شخص نے جو ہے نا ایک تھپڑ مار دیا آپ کی برادری کے آدمی کو, تو اس کے سلسلے میں کاروائی کی جائے. تو فرعون نے کہا کہ بھئی پکڑا جائے اس کو, پولیس پھر رہی ہے. تو دوسرے دن جو ہے نا اس نے اپنے منہ سے خود اگل دیا جس کے خیرخائی میں گئے تھے. تو بہرحال اگر استطاعت ہو تو ہاتھ سے روکنا چاہیے, استطاعت نہیں ہے اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکے آدمی, زبان سے روکنے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا جانے اور کر کیا سکتا ہے. تو اس لیے مظلوم کی مدد کرنا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے, اس کی بھی بڑی تعلیم ہے حدیثوں کے اندر. اور حدیث میں یہ بھی واعد ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مظلوم یعنی کسی آدمی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھے اور استطاعت کے باوجود نہ روکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں اس کو بھی مسلط کر دیتے ہیں, اس کو بھی مبتلا کر دیتے ہیں پھر, کہ جس کے اندر استطاعت روکتے ہوئے نہیں روکتا ہے, استطاعت کے ہوتے ہوئے نہیں روکتا ہے. آج جو صورت حال ہے بڑی عجیب و غریب امت مسلمہ کی, مسلمانوں کے ساتھ بعض علاقوں میں, فلسطین میں, دیگر اور مواقع پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, بہت سے ملک ہیں پتہ نہیں کیا ان کی مجبوریاں ہیں, کیا پریشانیاں ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پتہ نہیں کیا جواب دیا جائے گا. پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وہ ہے وہ ابرار المقسم, قسم کھانے والے کے قسم کھانے کے سلسلے میں مدد کرنا. اب بلند تو شریعت میں قسم کھانا برا ہے, یعنی بات بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے, اٹھے بیٹھے قسم کھا لیتے ہیں, ہر چھوٹی بڑی بات پر قسم کھا لیتے ہیں. بعض قسمیں ہیں جو منعقد نہیں ہوتی, بعض قسمیں ہیں جو منعقد ہو جاتی ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے, توڑنے کی صورت میں کفارہ لازم ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر قسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک یمین لغو ہوتی ہے, لغو یعنی وہ لغو ہی ہوتی ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. عام طور پر جو اٹھتے بیٹھتے ہم کہتے ہیں کہ بھئی واللہ تلّہ باللہ اللہ اللہ کی قسم, زبان زد ہوتا ہے کلمہ ہے بعض لوگوں کے, تو منشا اس کا یہی ہوتا ہے. قسم کھانا منشا نہیں ہوتا بلکہ تکیہ کلام ان کا ہوتا ہے. تو یہ جو لغو ہوتی ہے, یہ جو یمین ہوتی ہے, اس کو یمین لغو کہتے ہیں. یہ قسم لغو ہوتی ہے, اس کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے, لیکن یہ کھانے سے بھی آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اتنا سستا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے نا اسے غیر غلط چیزوں میں یا لغویات میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو استعمال کرے. دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس جس کو کہتے ہیں. یمین غموس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی غمسن کے معنی عربی میں آتے ہیں گھسا دینے کے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی گزشتہ زمانے میں کوئی کسی چیز کے بارے میں جانتا ہے, جانتے بوجھتے اس کے خلاف میں قسم, جھوٹی قسم کھانا, نہیں یہ کام کر دیا ہے, مثال کے طور پر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا ہے, یا نہیں کیا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کر دیا ہے, قسم کھا کر کہے, تو یمین غموس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہوں میں سے شمار فرمایا, فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک یمین غموس بھی ہے, کہ جھوٹی قسم کھا کر جو ہے نا آدمی یعنی کسی پر اعتماد, یا کسی چیز کے سلسلے میں جو ہے نا اعتماد حاصل کرے. اور ایک قسم ہوتی ہے آئندہ کے بارے میں قسم کھا کر کسی کام کے کرنے, یا یعنی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا, کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا, یا خدا کی قسم یہ کام میں نہیں کروں گا, تو یہ قسم منعقد ہوتی ہے. اس قسم کا, یہ قسم اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے. پھر مثلاً یہ کہہ دیا کہ بھائی خدا اللہ کی قسم جو ہے نا میں نہیں ماروں گا کسی کو, اس کے بعد مار دیا تو قسم ٹوٹ گئی, کفارہ دینا ہے. اور جتنی قسمیں توڑتا ہے آدمی اتنے کفارے دینے پڑتے ہیں اس کو, اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی ایک غلام آزاد کرے. قسم کا کفارہ یہ ہے ایک غلام آزاد کرے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں غلاموں کا رواج نہیں ہے, تو اس کی آسان شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح اور شام دو ٹائم کا کھانا کھلا دے آدمی, یا پھر جو ہے ان لوگوں کو کپڑے بنا دے, 10 مسکینوں کو جو ہے نا 10 جوڑے بنا دے, یا ایک شکل یہ ہے کہ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ 10 مسکینوں کو 10 صدقہ فطر دے دے, تو اس سے بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا, قسم کا کفارہ یہ ہے. تو بہرحال تو اگر کوئی اس طرح کی قسم کھا لیتا ہے جس کا پورا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے, مثلا مثال کے طور پر کوئی قسم کھا لی, کسی نے نظر مان لی اپنے اوپر کہ میں یہ کام کروں گا یا اتنے پیسے دوں گا یا یہ, تو اور اس کو مدد کی ضرورت پڑ رہی ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں مدد کی جائے, اس کا سہارا بن جائے آدمی. تو یہ مسلمانوں کے بنیادی حقوق میں سے چند حقوق ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں. تو 7 حقوق ہیں جو یہاں ذکر فرمائے. ایک ہے مریض کی عیادت کرنا, دوسرے ہے جنازے کے پیچھے چلنا, تیسرے ہے چھینکنے والے کا جواب دینا, چوتھے ہے دعوت دینے والے کی دعوت کا قبول کرنا, اور پانچویں ہے سلام کو عام کرنا, چھٹا ہے مظلوم کی مدد کرنا, اور ساتواں ہے قسم کھانے والے کے لیے قسم کھانے والے کی مدد کرنا اس کی قسم کے پورا کرنے کے سلسلے میں. اچھا, غیر غلط اگر قسمیں کسی نے کھا لی ہیں, غلط قسمیں کسی نے کھا لی ہے تو اس کو توڑ دینا چاہیے, پھر وہ جاری نہیں رکھی جائیں گی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا نا ایک مرتبہ, یعنی وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ منع نہیں تھی قسم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زوجائے ازواج مطہرات کے پاس سے حضرت عائشہ کے پاس, حضرت ام سلمہ یا حضرت زینب کسی کے پاس آئے, ان کو ناگواری ہوئی چونکہ حضور کی سو, یعنی وہ آپس میں تو سو کہنے ہیں, تو آپس میں ان لوگوں نے پلان بنا لیا تھا. دو پارٹیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجات میں, تو دو گروپ تھے. تو ایک گروپ نے پلان بنا لیا کہ بھئی اللہ کے نبی آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کے منہ سے جو ہے نا وہ ایک بو آ رہی ہے قسم کی, تو شہد کھا کے آئے, معلوم ہو گیا, پتہ چل گیا تھا, تاکہ آئندہ ان کے پاس نہیں کھانا نہ کھایا جائے. تو حضور آئے تو ایک زوجہ مطہرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک عجیب بو محسوس ہو رہی ہے آپ کے منہ سے. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ بھئی فلاں چیز کی ہو. پھر دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس آئے تو انہوں نے بھی کہہ دیا, پلان بن گیا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس موقع پر کہ بھائی آئندہ میں شہد کبھی میں نہیں کھاؤں گا. آئندہ شہد کھایا تھا اللہ کے نبی نے, تو قسم کھا لی تھی حضور نے کہ بھائی میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ پاک نے سورہ تحریم کی آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی اللہ نے جو چیزیں آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ کیوں حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر, وہ تو حلال ہے آپ کے لیے اور آپ شہد کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑ دیا, پھر اس کا کفارہ دیا. تو اگر ایسی چیزیں ہیں جو حلال ہیں اور آدمی نے کسی جذبے میں دباؤ میں آ کر اگر قسم کھا لی ہے, یا بعض دفعہ گناہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں, گناہوں کی بھی ہم قسم کھا لیں, ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کسی بھی چیز کی ہم قسم کھا لیتے ہیں, تو مناسب اگر نہیں ہے تو ان کو توڑ دینا چاہیے, پھر ان کا کفارہ دینا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم کھا لی تھی ایک مرتبہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی نا, تو اس وقت میں حضرت مستح پر غالباً, حضرت مستح, تو حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت ابوبکر پہلے سے مال خرچ کیا کرتے تھے, تو حضرت عائشہ کے بہتان اور تہمت کے سلسلے میں وہ بھی بھولے پنے میں شریک ہو گئے. ان کو خبر ملی تو پھیلانا شروع کر دیا کہ بھائی نعوذ باللہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. اس لیے بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے نہیں پہنچانا چاہیے. حضرت عائشہ پر تہمت لگی ہے وہ بھی. تو خیر برات کا اعلان ہو گیا, سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات ظاہر فرما دی. تو اس وقت حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ بھائی پہلے میں ان کے اوپر احسان کیا کرتا تھا, اور احسان کا بدلہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ میری بیٹی ہی کی کیا ہے تہمت کے سلسلے میں جو ہے نا شریک ہو گئے, یعنی اس کو پھیلانے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ بھائی نہیں یہ مناسب نہیں ہے. سورہ نور میں ہی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو حضرت ابوبکر نے پھر اس نے اس قسم کو اپنی توڑ دیا اور کہا کہ بھائی نہیں ان کے اوپر خرچ کروں گا میں. انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ان کے اوپر آئندہ کبھی خرچ نہیں کروں گا میں, جو ان کو دیا کرتا تھا نفقہ آئندہ نہیں دیا کروں گا. اللہ نے جب آیت نازل فرمائی تو حضرت ابوبکر نے معاف فرما دیا. تو تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی نیکی کے خلاف آدمی قسم کھا لیتا ہے تو اس کو توڑ دینا چاہیے, اس کا کفارہ دینا چاہیے, اور وہ نیکی کے کام ہیں تو پھر ان کو کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم. اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرمائیے, ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے, کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے, ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجل نصیب فرمائیے. یا اللہ جو جس پریشانی میں ہیں, جس مرض میں ہیں, یا اللہ جس مصیبت میں ہیں, ان کو خلاصی نصیب فرمائیے. حلال روزی ہم سب کو عطا فرمائیے, حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائیے, گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائیے, سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے, فرائض واجبات سنتیں اور مستحبات کو ادا کرنے کا اہتمام کرنے والا بنائیے. یا اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے, اپنا قرب نصیب فرمائیے, دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے, دارین کی عزتوں سے مالا مال فرمائیے, دونوں جہاں کی ذلت و رسوائیوں سے حفاظت فرمائیے, قبر کی زندگی اور حشر کی زندگی کو آسان فرمائیے, حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے, حضور کے دست مبارک سے جامع کشل نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیے, تمام قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, اعتقادی فتنوں سے, علمی فتنوں سے, عملی فتنوں سے. یا اللہ ہر بیماری سے, ہر پریشانی اور مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, ادارے کی حفاظت فرمائیے, دینی تحریکات تنظیموں اور مدارس کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائیے, ادارے اور ادارے سے تعلق رکھنے والوں کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے, ہر قسم کی رکاوٹوں سے, جنات سے, شیاطین سے, آصف سے, نظر سے, سحر سے, کرتوت سے, سازش کرنے والوں کی سازش سے. یا اللہ ہم سب کی ادارے کی سب کی حفاظت فرمائیے, ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.